جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ماہ ذوالقعدۃ الحرام جاری ہے، اشہر حج میں بھی اس کا شمار ہے۔ حجاج کرام کے قافلے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف اپنے ملکوں سے رواں دواں ہیں۔ اس اہم فریضے کی سعادت پانے والے افراد جہاں مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، وہیں انہیں ایام میں آگے ماہ ذوالحجۃ الحرام میں دین اسلام کا ایک اہم اور فریضہ قربانی ادا کیا جاتا ہے، اور صاحب صداعت مسلمان قربانی کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے احکام کیا ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ اور قربانی سے متعلق مزید معلومات اور اہم مسائل جاننے کے لیے آپ ہمارا سلسلہ مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل عمومی طور پر لوگوں کو درپیش مسائل پر گفتگو کریں گے، اور چونکہ ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص بیرون ملک کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم ان مسائل کے اوپر بات کریں گے جو کہ بیرون ملک میں رہنے والوں کو قربانی کے حوالے سے پیش آتے ہیں، چاہے وہ انفرادی قربانی کا معاملہ ہو یا وہ باہر رہتے ہوئے اپنے ملکوں میں اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں۔ ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتداءً قربانی سے متعلق احادیث ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی خدا کے نزدیک قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، لہذا اسے خوش دلی سے ادا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں ہمارے لیے ثواب بھی ہے؟ فرمایا ہاں، ہر بال کے بدلے میں، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ لوگوں نے عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت پر ادائیگی بھی اس میں ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان کے لیے ثواب بھی ہے۔ لیکن احادیث کے اندر جیسے کہ فرمایا گیا، پہلی حدیث ہم نے ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو خوش دلی سے ادا کرو۔ احکام شرع جتنے بھی ہیں ان کی ادائیگی کے اندر مسلمان کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، چاہے ان کا تعلق بدن کے ساتھ ہو یا مال خرچ کرنے کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی عبادت بندہ ادا کرے تو اس میں تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ وہ احکام ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہیے کہ یہ در حقیقت ہم شکر کے طور پر یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اور ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کے شکر کے طور کے اوپر اس کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو یہ کرنا کوئی ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر کے یوں سمجھیں یا شیطان ہمیں اس طرف وسوسہ دلائے یا بہکائے کہ بھئی یہ ساری ذمہ داریاں ہم پر کیوں ہیں، یہ کام ایسا کیوں ہے یا یوں کیوں ہے یا یہ بھی کرنا پڑتا ہے. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہاں پر تو انسان کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے نعمتیں مجھے کتنی دی ہیں. در حقیقت تم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ہاں، جو کچھ احکام رب کے میرے سامنے ہیں اور مجھ پر واجب ہوتے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت انسان ٹوٹا پوٹا جو ہے وہ عمل کرتا ہے تاکہ رب کو راضی کر سکے، اس کا شکر جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کے صدقے میں ہی ہمیں پھر مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں رب نے فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کی ادائیگی کے ذریعے سے کہ انسان تو اپنی کسی چیز کا مالک نہیں، اپنی جان کا، اپنے جسم کا، اپنے بدن کا، اپنے مال کا، سب چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم اس طرح کی عبادت کریں، بس اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، مشقت والا کوئی کام ہے، اس میں تو پھر بھی لوگ جو ہے وہ کر جاتے ہیں، لیکن جہاں مال کی بات آ جاتی ہے تو شیطان نے چونکہ دنیا کی محبت، مال کی محبت دلوں میں ہمارے بسا ڈالی ہے تو وہ اس کے ذریعے سے ہمیں روکتا ہے، ان عبادات سے روکتا ہے، ان عبادات کی ادائیگی سے روکتا ہے کہ جس کے اندر مال کا جو ہے وہ خرچ ہونا پایا جاتا ہے. یا اگر ادائیگی کرواتا بھی ہے، ہم کسی طریقے سے ادائیگی کی طرف آ بھی جائیں تو اچھا مال خرچ نہیں کرتے، یا اچھا مال بھی خرچ کریں تو خوش دلی کے ساتھ ادا نہیں کرتے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے ادا کرو. تو لہٰذا جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرے، خوش دلی کے ساتھ کرے، اچھے سے اچھا جانور راہ خدا میں قربان کرے کہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو اپنا پسندیدہ مال جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. تو لہٰذا ہمیں پسندیدہ چیز خرچ کرنی چاہیے مال کے اندر بھی، یعنی اس کو اس انداز سے بھی یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک نوٹ صدقہ کرنا ہے 100 روپے کا، لیکن اب آپ کے پاس نوٹ جو ہے وہ ہے تو ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ بھئی نیا نوٹ کو بندہ رکھ لیتا ہے، پرانا والا جو ہے وہ دے دیتا ہے. تو اب دینا تو وہی مالیت تو 100 روپے ہی ہے، تو کیوں نہ رب کی بارگاہ کے اندر اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ کی جائے، اگرچہ مالیت میں برابر ہیں. لیکن بہرحال اس میں ایک تو یہ کہ مال سے محبت نہ ہو، اس بات کی طرف بھی جو ہے وہ انسان کو رغبت ہو کہ مال سے محبت کی خاطر مال کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا رب کی بارگاہ میں اچھی چیز خرچ کریں. تو قربانی کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں، بہت سارے وہ افراد ہیں جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہوتے، قربانی ان پر واجب نہیں ہوتی، لیکن بہرحال شوق ہوتا ہے کہ قربانی کرنی ہے. تو اچھی نیت ہے، سنت پر عمل کی نیت ہے، تو اگرچہ قربانی واجب نہیں ہے نفلی قربانی کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، پورے سال کچھ پیسے جوڑتے رہتے ہیں، کوئی حصہ ڈالتا ہے تو کوئی چھوٹا جانور لاتا ہے، کوئی بڑا جانور لاتا ہے، الغرض کوششیں لوگوں کی ہوتی ہیں. لیکن جن کی نہیں ہوتی یا جن پر قربانی واجب ہے اور ان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو ان پر بھی لازم ہے کہ قربانی جو ہے وہ جن پر لازم ہے وہ ادا کریں اور قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. ان شاء اللہ عز و جل رب کی راہ میں خرچ کیا ہوا یہ مال آپ کو نقصان نہیں دے گا، بلکہ آپ کے مال میں باعث سے برکت ہی ہوگا. اور اس بات کی طرف بھی اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی مالی احکام ہیں ان کے اندر کس قدر جو ہے وہ مسلمانوں کے فائدے ہی فائدے ہیں. یہاں قربانی کا جانور آپ نے ذبح کیا، آپ کی قربانی ادا ہو گئی، رب کو تو نہ خون پہنچا نہ گوشت پہنچا، اس کو تو آپ کا دل کا تقویٰ پہنچا ہے، اور وہ گوشت آپ کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی کہ آپ خود کھا لیجئے، اپنے دوست احباب کو کھلا دیجئے، دعوت میں کھلا دیجئے. اگرچہ مستحب یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، لیکن پورا بھی اگر آپ رکھنا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے. لیکن نیت گوشت رکھنے کی نہ ہو. قربانی کی نیت اگر گوشت رکھنے کی ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی. نیت در حقیقت تقویٰ ہو, رب کی رضا ہو, قربانی کے فریضے کی ادائیگی ہو. اب اس کے بعد جب یہ کام ہو گیا, ذبح ہونے کے ساتھ ہی وہ مقام قبولیت کو پہنچ گیا, اب اس کے بعد وہ گوشت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے, آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں, دعوت میں دوسروں کو کھلا سکتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ کرم نوازی ہے اس امت کے اوپر, کہ بہت سارے وہ احکام جو پچھلی امتوں کے اوپر اس طرح نہیں تھے اس امت کے لیے بہت آسانیاں کر دی گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, بڑا احسان ہے. تو ہمیں اس پر بھی رب تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو بھی عبادات ہیں انہیں خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. بیرون ملک میں رہنے والے عمومی افراد اجتماعی قربانی کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں یا اس کو ترجیح دیتے ہیں, اس میں حصہ ڈالنے میں اپنا آسانی سمجھتے ہیں, کہ بیرون ملک میں ہر جگہ قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا, خود جانور لے کر ذبح کرنا اور پھر اس کے دیگر معاملات. بعض جو غیر مسلم ممالک کے اندر رہنے والے افراد ہیں تو وہ وہاں پر گوشت کا کیا کریں گے, گوشت کس کو تقسیم کریں گے, ساتھ میں رہنے والے مسلمان نہیں ہیں یا ہیں تو بہت تھوڑے ہیں, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آبائی گھر کی طرف جو ہے وہ قربانی کر لیں تاکہ وہاں پہ غریبوں کے اندر گوشت تقسیم کر دیا جائے. الغرض مختلف جو ہے وجوہات ہوتی ہیں کہ بیرون ملک کے اکثر افراد وہ قربانی کے لیے اجتماعی قربانی کا سہارا لیتے ہیں یا انفرادی قربانی کا بھی سہارا لیتے ہیں, لیکن وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ذریعے سے لیتے ہیں, لیکن بہت بڑا ایک حصہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے ذریعے سے اپنی قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اجتماعی قربانی کے سے پہلے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اجتماعی قربانی کرنے والی انتظامیہ یا ادارہ یا تحریک یا تنظیم یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, اس کی حیثیت شرعی اعتبار سے کیا بنتی ہے, خود اس ادارے یا ڈپارٹمنٹ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور وہ افراد جو اپنی قربانی جیسی اہم عبادت اس کے سپرد کر رہے ہیں انہیں کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کر دیکھنا چاہیے. جیسے اگر آپ فی زمانہ اگر مختلف چیزوں کے اوپر بات کریں کہ اگر آپ آڈٹ کروا رہے ہیں اپنی کمپنی کا, تو آپ آڈیٹر جو بھی دوسری کمپنی ہوگی آڈیٹر, اس کے آپ جو ہے وہ چیزیں چیک کریں گے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس یافتہ ہے نہیں ہے دیگر, جب آپ کو اطمینان ہوگا پھر ہی آپ اپنی کمپنی کا آڈٹ اس کے جو ہے وہ سپرد کریں گے. اور اسی طرح اور دیگر معاملات ہیں, تو جس طرح ہم اور دیگر تمام معاملات کے اندر احتیاط کرتے ہیں, عبادات تو اور زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں, تو ہمیں ان میں بھی خیال رکھنا چاہیے. فقط اپنے ذمے سے جان چھڑانے والی بات نہ ہو کہ نہیں جناب ہم نے تو دے دیا, اب وہ غلط کرتے ہیں تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہے. نہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ وہ کرنے کی درست صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کو دینے کی صورت میں تو آپ بھی گناہ گار ہیں, کہ آپ کو معلوم ہوتے ہوئے آپ کی عبادت درست نہیں ہو رہی, تو آپ پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو سلیکٹ کریں کہ جو کہ واقعی شرعی مسائل اور احکام جانتا ہو, اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی عبادت کو درست طریقے سے آپ کا وکیل بن کر, آپ کا نائب بن کر وہ ادا کر سکے, اور آپ جو آپ پر شرعی اعتبار سے ذمہ لازم ہوا قربانی کا, وہ اس سے آپ بری ذمہ ہو سکیں, اس کی ادائیگی میں آپ کما حقوق پورے ہو جائیں. تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے, کہ دعوت اسلامی بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتی ہے, بیرون ملک کے لیے بھی کرتی ہے اور اندرون ملک بھی کرتی ہے, اور بیرون ملک کا آن لائن پورا سسٹم ہے, اور بہت ساری شرعی احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی قربانی کا دعوت اسلامی میں اہتمام کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ عزوجل دیگر شعبہ جات کی طرح دعوت اسلامی کے اس شعبے کی بھی اپنی ایک اہم خصوصیت ہے, دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی کی روشنی میں اس کے اپنے مدنی پھول مقرر ہیں, باقاعدہ وکالت نامہ ہے کہ ایک ایک فرد کو پڑھ کر بتایا جاتا ہے, ان سے دستخط کروائے جاتے ہیں کہ آپ کس چیز کا وکیل بنا رہے ہیں, ہم کیا کریں گے, کس طریقے سے کریں گے آپ کی قربانی, یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے. تو آپ دعوت اسلامی کی اجتماعی قربانی کی سروس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ اپنی قربانی دعوت اسلامی کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں. مزید مسائل اور چیزیں بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے. آئیے چلتے ہیں آپ کے کالز کی طرف. جی کال
سے عرض کر رہا ہوں, اگر غیر مسلم جانور ذبح کر لے تو کیا قربانی ہو جائے؟
جی, بیرون ملک کے اندر قربانی ہے تو اب بسا اوقات بعض ممالک کے اندر بیرون ملک میں قربانی لوگ کرتے ہیں سلاٹر ہاؤس کے اوپر، فارم ہاؤسز کے اوپر، مختلف جگہوں پر، بچریز کے اوپر جو ہے وہ قربانی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ قربانی اگرچہ مسلمانوں کی ایک عبادت ہے لیکن بہرحال لوگوں نے اس سے بہت سارے اپنے کاروبار بھی وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ بیوپاری جانور بیچنے آتے ہیں، ان کا اپنا اس حوالے سے کاروبار ہے، اور لیدر کا کام کرنے والوں کا اپنا کاروبار ہے، قصاب کا اپنا جو ہے وہ کاروبار ہے۔ تو یوں بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ افراد جو کہ مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، غیر مسلم ہیں، وہ بھی بسا اوقات اس طرح کی سروسز کے اندر جو ہے وہ اپنی سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ ذبح کے لیے مسلمان یا کتابی ہونا ضروری ہے، غیر مسلم جو کہ غیر کتابی ہو اس کا ذبح درست نہیں ہے۔ کتابی سے مراد وہ یہودی یا نصرانی جو کہ اپنے مذہب یہودیت یا عیسائیت پر قائم ہو، دہریہ نہ ہو گیا ہو، تو وہ کہلاتے ہیں کتابی، کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن فی زمانہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے، بلکہ آپ کہیں کہ بہت ہی زیادہ جو کتابی ہیں، یہودی یا نصرانی ہیں، وہ بھی اپنے مذہب سے جو ہے وہ پھر کر دہریت کی طرف چلے گئے، خدا کے منکر ہو گئے، تو ان کا ذبیحہ حرام ہے، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ مشین کا ذبح کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہے، یا ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے تو بھی ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ کتابی کے ذریعے، یعنی جو واقعی اپنے مذہب یہودیت یا عیسائیت پر قائم ہے، ایسا کتابی بھی اگر ذبح کرے تو قربانی کا جانور اس سے ذبح نہیں کروانا چاہیے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر مسلمان کو کافر سے مدد نہیں لینی چاہیے، تو قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں یا کسی مسلمان سے ذبح کروائیں۔ اور مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ درست ہو، ذبح کرنا درست طریقے سے جانتا ہو، اسی کے ذریعے سے اپنی قربانی کی ادائیگی کروائیے۔ کیونکہ در حقیقت قربانی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں قربانی کا جانور خریدنا، اس کے بعد اس کی بوٹی بنانے تک سارے کام، یہ قربانی ہے؟ قربانی تو در حقیقت ہے ہی ذبح، کہ جیسے ہی ذبح ہو گیا قربانی مکمل ہو گئی، رب کی بارگاہ میں مقام قبولیت کو پہنچ گئی، یہی جو ہے وہ قربانی ہے۔ تو یہ جو ذبح ہے اسی میں تو ساری احتیاط اور تمام چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جی مزید کال۔
نمبر ایک، کیا جانور اس پر تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ نمبر دو، اگر قربانی کا جانور مر جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لینا چھوڑ دیا تو پھر ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنے سے ہی وہ جانور حلال ہوگا۔ ہاں اگر بھول سے کسی کے رہ گیا تو وہ جانور حلال شمار کیا جائے گا، لیکن اگر قصدن جان بوجھ کر کسی نے نام خدا ترک کر دیا، اللہ حضور کا نام لینا ترک کر دیا ذبح کے وقت، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر قربانی کا جانور مر جائے تو کیا حکم ہے؟ قربانی واجب بھی ہوتی ہے، اور ایک قربانی کا وجوب ہے کہ جو صاحب استطاعت مسلمان پر سالانہ قربانی واجب ہے۔ ایک وجوب یہ ہے کہ ایک شخص منت مان لے، وہ صاحب استطاعت مسلمان تو نہیں ہے لیکن وہ منت مانتا ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ قربانی واجب ہے اللہ کے لیے ان الفاظ کے ساتھ۔ اور ایک یہ ہے کہ فقیر ہے، صاحب نصاب مسلمان نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے۔ اب ان اعتبار سے جو ہے مسائل جدا ہوتے ہیں۔ جو شخص صاحب استطاعت مسلمان تھا، قربانی کا جانور خریدا، قربانی کرنے سے پہلے اس کا جانور مر گیا، تو اگر اب بھی یہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے، یا کم از کم ایک حصہ بڑے جانور کے اندر ڈالے تاکہ قربانی کے واجب کی جو ادائیگی اس پر لازم ہے وہ ادا ہو سکے۔ اور اگر اس شخص کے پاس اس جانور کے بعد اتنا مال موجود نہیں کہ اب صاحب نصاب ہو، مثال کے طور پہ جب جانور خریدا تھا اس وقت 1,00,000 کا مالک تھا، جانور خریدا اس نے 30,000 روپے کا، اب 70,000 کا مالک ہو گیا، بعد میں 25,000-30,000 روپے اور کسی جو ہے وہ کام میں خرچ ہو گئے، اب جانور مر گیا، اب اس کے پاس جو ٹوٹل جو بھی اس کا مالیت والا مال ہے وہ 30,000 ہی بچتا ہے، تو 30,000 کے اعتبار سے یہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب اس پر دوبارہ دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا لازم نہیں ہے کہ اب یہ صاحب استطاعت مسلمان نہ رہا۔ اور دوسری صورت جو ہم نے بیان کی کہ وہ شخص جو کہ منت مانتا ہے قربانی کی، یا وہ قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے، منت مانتا ہے تو بہرحال اس کے اوپر قربانی کرنا ہی واجب ہوگا، دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے گا، اور اگر قربانی کی نیت سے کسی شخص نے جانور خریدا اور وہ مر گیا تو اب اس کے اوپر دوبارہ دوسری قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا، اس پر اسی جانور کی قربانی لازم تھی، اگر وہ مر گیا تو اب اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ جی مزید کو
قمبر عباس ستاری جریف کے شہر استھن کلونوں سے بات کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کیا جانور مشین کے ذریعے ذبح کیا جائے قربانی ہو جائے گی؟
بیرون ملک کے اندر کئی ممالک کے اندر ذبیحہ مشین کا ہوتا ہے کہ جانوروں کو مشین کے ذریعے سے ذبح کیا جاتا ہے، اب وہ مشین یا تو خود بخود جو ہے وہ چلتی ہے، یا یہ کہ بسا اوقات یوں بھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے بٹن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ کے بٹن چلاتا ہے اور یوں وہ مشین ذبح کرتی ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ مشین کا ذبیحہ ناجائز ہے، مشین کا ذبیحہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ذبح کرنے کی جہاں شرائط ہیں اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو، کہ وہ شخص عقل مند ہو، مشین کے اوپر عقل کی کوئی وہ تعریف صادق نہیں آتی، وہ عاقل نہیں ہے، لہذا اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ فقط تعلق ہے ذبح تک، اگر ذبح جو ہے وہ مسلمان اللہ کا نام لے کر ہاتھ سے کر دیتا ہے، اب ذبح کے بعد اس کا کھال اتارنا یا اس کی جو ہے وہ ہڈیاں یا اس کی بوٹیاں وغیرہ مشین کے ذریعے بنوائی جاتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کچھ میسیجز کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کی شرائط ہیں، ان شرائط میں سے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا، کہ مسافر پر قربانی لازم نہیں، اور صاحب استطاعت مسلمان ہونا۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ کہ اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، کسی بھی قسم کا، چاہے وہ مال نامی ہو یا غیر نامی ہو، ایکسٹرا سامان ہے یا پلاٹ ہے اس کے اوپر یہ رہائش جو ہے وہ نہیں رکھتا، تو اگر اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو قربانی اس شخص کے اوپر واجب ہوگی۔ یوں ہی زکوٰۃ اور قربانی کے معاملے کے اندر فرق ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے وہ افراد ہیں جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال قربانی لازم ہوتی ہے، کیونکہ قربانی کا نصاب جدا ہے، قربانی میں مال نامی کی شرط نہیں ہے، تو گھر کا اضافی سامان ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اب اگر اس کی مالیت بھی نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی طرف سے قربانی کرنی ہو تو نیت کس طرح کریں گے؟ قربانی اگر کسی شخص زندہ شخص کی طرف سے کر رہے ہیں کہ اس کی طرف سے قربانی، اس پر قربانی واجب ہے، تو اولاً تو اس سے اجازت لے کر کریں گے، تو اجازت لے کر اس کی طرف سے ذبح کر دیا جائے گا۔ ذبح کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ اللہم تقبل منی کہا جاتا ہے کہ میری جانب سے قبول فرمائے اللہ اس قربانی کو، تو وہاں پر یوں کہہ دیا جائے گا اللہم تقبل من فلاں، فلاں کی طرف سے قبول کر، ورنہ اصل جو نیت ہے وہ کافی ہے ذبح سے پہلے کہ یہ فلاں کی طرف سے یہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ یوں ہی واجب نہیں ہے، ایصال ثواب کے طور پر جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، مرحوم والدین کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، تو نیت کر لیں کہ والدین کی جانب سے جو ہے وہ قربانی ادا کر رہا ہوں، تو یوں بھی ان کو بھی اس کا ایصال ثواب پہنچ جائے گا۔ ہاں اگر آپ پر خود قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی قربانی ادا کیجئے، پھر اگر آپ کو صاحب استطاعت ہے دوسری قربانی والدین کی طرف سے کر دیجئے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اپنی جانب سے قربانی کرنے کے بعد اس قربانی کا ثواب والدین کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مرحومین کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔
سوال ہے کہ مطلب سنت موقدہ کی جو تفصیل ہے یہ کہاں سے کن کون کون سے بکس کا اگر مطلب مطالعہ کیا جائے تو یہ مل سکتی ہیں؟
سنت موقدہ کی تفصیل اگر نمازوں کے اعتبار سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نمازوں میں کون کون سی رکعت سنت موقدہ ہیں تو وہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 2 سنت موقدہ قبلیہ ہیں، اسی طریقے سے ظہر میں 4 ابتدان جو پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ موقدہ ہیں اور بعد میں پڑھی جانے والی 2 سنتیں بھی موقدہ ہیں، مغرب میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی 2 سنتیں موقدہ ہیں اور عشاء میں عشاء کے بعد پڑھی جانے والی 2 سنتیں موقدہ ہیں، جمعہ کے اندر پہلی 4 سنتیں موقدہ ہیں اور بعد والی 4 سنتیں موقدہ ہیں۔ تو یہ ہیں نمازوں کے اعتبار سے سنن موقدہ کی تفصیل۔ اوورآل اگر آپ بات کریں کہ بھئی کسی بھی عمل کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے اور کون سی سنت غیر موقدہ ہے، تو یہ ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن ہے اور اس موضوع سے متعلق جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں اس میں عمومی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہے عام کتاب، ایک کتاب ہے کہ روزے کے اوپر ہی لکھی گئی ہے، تو علماء کی وہ کتابیں جو روزے پر لکھی گئی ہیں اس میں انہوں نے اس کی زیادہ ان ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے۔ طہارت پر جو کتابیں ہیں ان میں طہارت کے مسائل کو ان ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے، تو پھر ان میں ان باتوں کی تفصیل ہوتی ہے کہ یہ جو سنت ہے یہ موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے۔ جی مزید کو
کتاب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم اگر کوئی ہنر سیکھتے ہیں کیا کسی عورت استاد سے ہنر سیکھنا جائز ہے؟ برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں اس کی رہنمائی فرما دی۔
دیکھیں اسلام پردے کا درس دیتا ہے، مرد مردوں سے جو ہے وہ چیزیں سیکھتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، عورت عورتوں سے ڈیلنگ کرتی ہیں اور سیکھتی ہیں، تو غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت سے یا غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد سے سیکھنا، چاہے وہ علم ہو، وہ ایجوکیشن ہو یا اور دیگر ہنر ہوں، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ یہ چیز شیطان جو ہے وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے برائی کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یا تو محارم کے ذریعے سے سیکھا جائے یا پھر جو ہے وہ جنس جنس سے سیکھے، کہ عورت عورت سے سیکھے اور مرد مرد سے سیکھے۔ جی مزید کون؟
محمد کامران عطاری یونان کے شہر تیوا سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالافتاح اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر قربانی رہ جائے تو کیا کیا جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
قربانی واجب ہوئی اور پھر قربانی ادا نہ کر سکے تو اب کیا کریں؟ آئندہ سال قربانی کر لیں؟ ایسا نہیں، قربانی آئندہ سال نہیں ہو سکتی، بلکہ اب اگر اس شخص نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا اور قربان نہ کر سکا تو وہ زندہ جانور ہی صدقہ کر دے، کسی شرعی فقیر کو دے دے، شرعی فقیر یعنی مستحق زکات کے اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال نہ ہو اور وہ سید اور ہاشمی خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو، اور اگر جانور خریدا ہی نہیں تھا تو پھر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا کہ جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں، عیوب سے پاک ہو، اس کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کے اعتبار سے وہ قیمت آپ کو شرعی فقیر کو صدقہ کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک سال جو ہے وہ بڑا جانور ذبح کرے اور کہے کہ بھئی یہ ایک اس میں حصہ اس سال کا ہے اور پچھلے چھ سالوں کی جو مجھ پر قربانی بنتی ہے وہ میں اس میں کر رہا ہوں، یوں کرنا ہرگز درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، جب آپ قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپشن موجود ہیں کہ یا تو آپ بکری یا بکرا کر لیجئے یا آپ بڑے جانور کا حصہ لے لیجئے، لیکن یہ آپشن ابھی ہے قربانی کرنے سے پہلے۔ جب قربانی کا ٹائم گزر گیا اور آپ پر قربانی کی قیمت صدقہ کرنا لازم آتی ہے تو اس وقت حصے کی قیمت صدقہ کرنا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اب آپ کو بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ جی مزید کو
سوال ہے میرا کہ غسل کرنے میں پانی زیادہ بہانا گناہ ہے یا اسراف ہے؟ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ٹیوب ویل چلا کر نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس میں تو پانی زیادہ ہی آتا ہے، پھر روشنی جانے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا کہ اسراف کے بارے میں، جب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا نہر کے کنارے پر بھی اسراف ہے؟ فرمایا وہاں بھی اسراف ہے۔ تو ٹیوب ویل ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک یہ ہے کہ ایک پانی جو ہے وہ اپنی رفتار سے بہ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی شخص نیچے جا کر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یا سمندر میں جو ہے وہ جا کر نہا لیتا ہے. تو اب اس کے اندر اس کی جانب سے اسراف نہیں ہے, یہ اپنا اس پانی سے جتنا استفادہ کرنا ہے وہ کر کے جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ جیسے ہینڈ پمپ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ اس سے جو ہے وہ پانی کی دھار, مثلا نلکے کی ایک دھار ہو اور ایک موٹے پائپ کی دھار ہو, اب وہ موٹے پائپ کی دھار سے جو ہے وہ نہاتا ہے اور بہت سارا پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے, تو بہرحال اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہ اسراف کی اجازت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اسراف منع یوں ہے کہ پانی کم ہو, بلکہ پانی زیادہ ہو جب بھی بہرحال اسراف اسراف ہی ہے, وہ ناجائز اور گناہ ہی ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. میسیجز کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے حصوں کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ کتنے حصے ہوتے ہیں. قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا مستحب ہے, ایک حصہ غربا کے لیے, فقیروں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے. لیکن یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص پورا گوشت بھی اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہے یا پورا گوشت ہی بانٹ دیتا ہے یا پورا گوشت ہی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور بیمار ہو جائے تو کیا حکم ہے. قربانی کا جانور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر لیں, یعنی اس کا علاج جو ہے وہ کر لیں, علاج وغیرہ اس کا جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے. اور اگر وہ جانور مرنے کے قریب ہو تو پھر اسے بہرحال ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. اب جب ذبح کریں گے تو اگر وہ غنی تھا تو اب وہ غنی شخص تو اس کا گوشت جو ہے وہ کھا بھی سکتا ہے, دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن اگر فقیر تھا تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی, اس نے قربانی خرید کر اپنے اوپر جو ہے واجب کی یا منت کی تھی, تو پھر بہرحال اس کو اس کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا. جی مزید کال.
میرا نام محمد اجمل اختاری ہے, میں یونان کے شہر خلقی اللہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا. سوال یہ ہے کہ اجتماعی جو قربانی ہے اس میں حصہ لینے والوں کو کن کن باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے.
اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والوں کو سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ جس کے پاس حصہ ڈال رہے ہیں وہ کون ہیں, وہ قربانی کے مسائل کو جانتے کتنا ہیں, اجتماعی قربانی کے معاملات کو کتنا دیکھتے ہیں, آیا وہ فقط کاروباری غرض سے ہی یا کھال کی غرض سے ہی تو فقط کام نہیں کر رہے, مسائل کا ان کو علم ہی نہ ہو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز سے غفلت کی وجہ سے آپ کی قربانی ہی ضائع ہو جائے. انہیں کھال تو مل جائے لیکن آپ کی قربانی ادا نہ ہو, اگرچہ وہ بھی گناہگار ہوں گے لیکن بہرحال آپ پر بھی تو احتیاط ضروری ہے کہ اپنی عبادت کی ادائیگی اس طریقے سے کروائیں کہ وہ درست طریقے سے ادا ہو سکے. تو سب سے پہلے اس سلیکشن میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جن کو آپ دے رہے ہیں کہ میری طرف سے قربانی ادا کر دیں, تو کیا واقعی وہ ان تمام چیزوں کو, مسائل کو جانتے ہیں. یہ چیک کرنے کے بعد ہی آپ کسی کو اپنی قربانی ادا کرنے کا ذمہ دیں. اور پھر اجتماعی قربانی میں جو کرنے والے افراد ہیں, اجتماعی قربانی کو جو مینج کرتے ہیں, ان کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اکثر صورتوں کے اندر جو ان کا پاس لوگوں کا مال ہوتا ہے کیش کی صورت میں, بعد میں جانور آنے کی صورت میں, ان تمام چیزوں کے اندر یہ ساری چیزیں ان کے پاس بطور امانت ہوتی ہیں. تو امانت کی حفاظت کے اپنے احکام ہیں, ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر کون سا جانور کن شرکا کا ہے اس کی تعین جو ہے وہ یہ ضروری ہے. خرید و فروخت کے اندر احتیاط ضروری ہے کہ مارکیٹ کے حساب سے ہی خریدا جائے, یہ نہ ہو کہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے یا عدم تجربہ کار نہ ہونے کی وجہ سے 50,000 والا جانور 1,00,000 روپے کا خرید کے لے آئیں اور حصے داروں کے اوپر اس کے پیسے جو ہے وہ چڑھا دیے جائیں. تو اس طرح کی غفلتیں کرنے والے افراد نہ ہوں, بلکہ ان تمام معاملات کے اندر احتیاط کرنے والے ہوں. یوں ہی مسائل کو جاننے والے ہوں, افواہوں کی بنیاد پر مسائل پر عمل کرنے والے نہ ہوں کہ جناب بیوپاری نے کہہ دیا کہ یہ جانور تو 2 سال کا ہے, آپ اس کی کر سکتے ہیں, تو آپ لے کر آ گئے, بعد میں پتہ چلا کہ جناب جو ہے وہ اس کے اوپر تو قربانی نہیں ہو سکتی. تو یہ کہ ان کے سارے معاملات معلوم ہوں, وہ فقط دیکھا گیا یعنی اس طرح کا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر آگے بڑھ کر پیش پیش تو ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے کر آ گئے اور رابطہ کیا انہوں نے مجھ سے بھی, تو وہی کہ وہ دو دانت والا جو ہے وہ جانور نہیں تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا نہیں مفصب دیکھنے میں بڑا ڈول ڈال ڈیل ڈول والا ہے اور بڑا بھاری فربا سا ہے, یہ تو 3 سال کا ہی جو ہے وہ لگتا ہے. تو بھائی وہ اس کی آپ کو جسامت تھوڑی دیکھنی ہے, آپ کو اس کی عمر دیکھنی ہے. تو اب عمر اور جسامت دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جسامت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ جانور 2 سال کا ہوگا 3 سال کا ہوگا. تو وہ افراد جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ پتا تو کہ مسئلہ کیا ہے, کس جانور کو لینا ہے, کون سا اس معیار پر اترتا ہے کون سا نہیں اترتا, پھر کون سے خرچے آپ کر سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ, اور ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا, ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہو ہی نہیں سکتی ہو, کوئی جانور مر گیا, اب وہ کس کا مرا ہے. اگر آپ جو ہے وہ 49 جو ہے وہ آپ پرسنز کے لیے قربانی کے جو ہے وہ 7 جو ہے وہ جانور لے کر آئے ہیں بڑے, ان میں سے ایک مر گیا, اگر آپ نے یہ تعین نہیں کی کہ یہ جانور کس کا ہے تو اب کیا ہوگا. اچھا پھر یہ جو آنے جانے کے اندر اخراجات ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کی رقم چوری ہو گئی چھن گئی, اب اس کے اپنے معاملات ہیں کہ اب وہ کس کی طرف جائیں گے, کس سے لیا جائے گا, کس پر تاوان بنے گا. تو یہ بہرحال ایک پورا ایک سسٹم ہے کہ اس کو پہلے قربانی جو افراد کر رہے ہیں اجتماعی قربانی مینیج کر رہے ہیں وہ سیکھیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, دنیا کے اندر بھی ایک کام ہوتا ہے آپ کا اپنا, اپنا کام تو انسان کرتا ہے نا, اس میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اسے بھی پھر مینج کر لیا جاتا ہے. لیکن جب آپ بنتے ہیں دوسروں کے بڑے کہ آئیے میں آپ کا جو ہے وہ کام کر دیتا ہوں, میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں, تو اب بہرحال جب آپ بڑے بنے ہیں تو پھر بڑے بننے کے تقاضے پورے کرنے ہونے چاہیے اور آپ کو وہ چیزیں بھی آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی قربانیاں داؤ پر لگا دیں. بعض لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یار چلے دیگر لوگوں کو آسانی ہو جائے گی, قربانی ہو جائے گی, درست طریقے سے ہو جائے گی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں لاعلمی کے باعث, شرعی احکام سے نابلد ہونے کے باعث آپ وہ قربانیاں ان کی ضائع کر بیٹھے اور آپ پر ڈبل گناہ آ جائے, کہ یعنی ایک تو ان کی قربانی الگ ضائع ہوئی, دوسرا آپ پر تاوان بنے یا آپ گناہ گار ہوں. تو بہرحال ان معاملات کے اندر احتیاط ضروری ہے. الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس کے اندر اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے, اس کے اوپر مختلف بیانات بھی ہوتے ہیں اور ایک رسالہ بھی جو ہے وہ موجود ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں اجتماعی قربانی کے مدنی پھول کے نام سے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ جیبی سائز رسالہ, پاکٹ سائز رسالہ جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اجتماعی قربانی میں کتنی باتوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے, خاص کر جو ہے وہ نظام ضروری ہے. پھر بعض لوگ اس معاملے کو, اجتماعی قربانی کو کاروباری انداز میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کاروباری بنیاد پر اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے اپنے جدا مسائل ہیں. کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر, بلکہ میں کہوں کہ اکثر جگہوں کے اوپر یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ سامنے والا فرد کاروبار کر رہا ہے, بلکہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے پیسوں سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہے. ان کو فائدہ یہ ہے کہ جناب والا کھال ملے گی, یہ کھال جو ہے مسجد میں لگائیں گے, مدرسے میں لگائیں گے, جس بھی مسجد یا مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے, یا تحریک ہے جیسے دعوت اسلامی ہے تو جناب اس کے جو ہے وہ نیک اور جائز کاموں کے اندر لگے گا. تو یہ مقصود ہوتا ہے, کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں یہ اس سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ نفع کمائیں گے, ایسا ہرگز یہ مقصود نہیں ہوتا. اسی لیے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی قربانی کے بعد اتنا پیسہ جو ہے وہ بچ گیا ہے, فی حصہ مثلا حصہ جو ہے وہ 10,000 کا تھا اور 8,000 جو ہے وہ بنا, تو اب وہ لازمی سی بات ہے ان کا یہی تقاضا ہوگا کہ بھئی ہمیں پیسے واپس کیے جائیں. تو بہرحال ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اس رسالے کا مطالعہ کریں, جو اجتماعی قربانی کرنے والے افراد ہیں انشاءاللہ عزوجل انہیں بے حد فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک احکام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی